سیدی و سیدی محبوب محمد مرشدی و مولای شیخ العرب و العجم عارف بالله مجدد زمانه حضرت اقدس حضرت مولانا شاه حکیم محمد اقدس صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں اور ان اشعار کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں میرے شیخ میرے مرشد حضرت والا حضرت صوفی محمد ممتاز احمد صاحب دامت برکات و مالیہ کے حکم سے جو الحمدللہ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں
کرتا ہے اس کو بخیل کہتے ہیں اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بخل کی شاخ جہنم میں جاتی ہے یعنی مراد یہ کہ بخل انسان کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے اور سخاوت کی شاخ جہنم میں نکلتی ہے یعنی کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے چاہے وہ صفات و واجبات ہوں یا نفلی ہوں تو اس کو جنت میں پہنچا دیتا ہے اور زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے قرآن پاک میں وعید ہے یہ قیامت کے دن اس کے مال کی تختیاں بنائی جائیں گی اور اس کو آگ میں گرم کر کے اس کی پیشانی اس کی پیٹ اور اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا مال. اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ ایک گنجے سانپ کی صورت میں اس کا مال آئے گا اور اس کے کلوں کو چیرے گا پکڑے گا اور ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں جو تم نے جمع کیا تھا میں تیرا مال. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. خواتین جو زیور پہنتی ہیں اگر سونا ہے تو نقدی ہے تو چاندی ہے تو اور فروخت کے لیے جو چیز رکھی ہے دکان کا مال ہے یا ویسے ہی کسی نے مال اٹھا کے رکھا ہوا ہے کہ اس کو بیچنا ہے سب ملا کر اس کی قیمت دیکھی جائے. اور زکات دینے سے مال پاک ہوتا ہے, مال کا تزکیہ ہوتا ہے, مال کا میل کچیل دور ہوتا ہے. تجارت میں نوکری میں لین دین میں انسان سے شرعی اصولوں کے کچھ خلاف بات اگر ہو گئی ہے انجانے میں تو اس سے وہ مال پاک ہو جاتا ہے زکات ادا کرنے سے. اور صدقات اور خیرات کے لیے خدا تعالیٰ نے بڑی بڑی بشارتیں قرآن پاک میں عطا فرمائی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے, جیسا کہ حدیث مشہور ہے کہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صدقے کے لیے فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسے کوئی دانہ زمین میں بوتا ہے اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں, یعنی ہر عمل کا اللہ تعالیٰ 700 گنا تک اجر عطا فرماتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں اللہ یضاعف من یشاء, جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. غرض یہ کہ زکات تو فرض ہے اور اس شخص پر جو صاحب نصاب ہو, مگر ہم لوگ زکات دینے میں بخل کرتے ہیں. اس طرح روزی میں برکت بھی نہیں ہوتی, تنگیاں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, بارشیں روک لی جاتی ہیں, قرض پڑ جاتا ہے, مہنگائی بڑھ جاتی ہے اور طرح طرح کی مصیبتیں اور آفتیں آنے لگتی ہیں. تو میرے دوستو, صدقات واجبہ کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ کو اسلامی جو سال ہے اس کے مطابق ایک دن مقرر کرنا چاہیے کسی بھی مہینے کا. اکثر لوگ رمضان کو اس کے لیے چنتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن رمضان کے علاوہ بھی کوئی مہینہ کوئی دن ایک بالغ ہونے سے لے کر مقرر کرنا چاہیے. اور اپنا ایک سال پورا ہونے کے بعد جو مال اپنے قبضے میں ہو اگر وہ نصاب سے زیادہ ہے, 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا چاندی کے برابر ہو یا اس سے زائد ہو, سب پر زکات فرض ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جی. اچھا, اب بعض لوگ جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ آج جو مال ہمارے پاس آیا ہے مثلا 1,00,000 روپے, تو اس سے سال پورا ہوگا جب زکات دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص مستقل صاحب نصاب چلا رہا ہے, کاروباری آدمی ہے, 1,00,000 روپے کا لین دین ہے, آ بھی رہے پیسے جا بھی رہے ہیں, تو اس کے لیے یہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے یہ ہوگا کہ اگر زکوٰۃ دینے والے دیں, مثلا یہ سمجھیے کہ کوئی آدمی یکم شوال کو زکوٰۃ نکالتا ہے, تو اگلے ایسا آدمی جو مسلسل صاحب نصاب چلا رہا ہے تو اگلا سال جب یکم شوال آئے گا, اگر اس سے پہلے 2 دن پہلے 1 دن پہلے بھی اگر مزید 10,00,000 روپے آ گئے, 1,00,000 روپے آ گیا, 50,000 آ گیا, تو اس پورے مال پر بھی زکات واجب ہوگی. جو یہ 1 سال پورا ہونے کی شرط ہے وہ اس کے لیے ہے کہ جو آدمی صاحب نصاب نہیں تھا, غریب تھا, مسکین تھا, اب اس کے پاس کہیں سے مال آ گیا, جائیداد تقسیم ہو گئی, وراثت مل گئی, کوئی کہیں سے بھی اس کے پاس مال آ گیا, اب اس کے اوپر وہ جس دن اس سے مال آیا ہے اس کے بعد وہ سال پورا ہوگا تو اس پر زکات فرض ہو جائے گی. ہے نا جی. تو زکات دینے کا اہتمام کرنا چاہیے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ لم سم حساب لگا کے زکات دے دی, چلو بھائی مال نکال دیے 10,000 نکال دیے, یہ زکات ہے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, یہ گناہ ہے. مال کا پورا حساب لگائیں. اور بعض لوگوں کے یہاں یہ پہلے زمانے کا تھا مسئلہ, ہم تو یہ پتہ نہیں ہو گیا تقریباً. پہلے زمانے میں سونے اور چاندی کے تار کپڑوں میں, پہننے والے کپڑوں میں اس پہ کام ہوا کرتا تھا, تو اس کا بھی حساب یہ ہے کہ اگر کوئی ویسے تو غریب ہے, مال زیادہ نہیں ہے, لیکن اس کے پاس ایسے کپڑے ہیں جس میں سونے چاندی کے تاروں کا کام ہوا ہوا ہے, لچتا ہے, گھوٹا ہے, اس کا بھی پھر حساب لگے گا. تو سونے اور چاندی پر اور نقدی پر اور مال تجارت پر لازم ہے زکات. تو زکات کی ادائیگی 2.5% ہے, مال کا 40واں حصہ. سال پورا ہونے پر اس کے اوپر پورا حساب لگا کر اور 2.5% اس کا ضرب لگا کے اس کا زکات دینا ہے. اب زکات یکمشت دینا ضروری نہیں ہے, حساب لگانا ضروری ہے. آج ہمارے پاس جیب میں کتنے پیسے ہیں, دراز میں کتنے رکھے ہیں, کسی کو ہم قرض اگر دیا ہوا ہے تو اس قرض پر بھی زکات, قرض دینے والے پر. تو بینک میں کتنے رکھے ہوئے ہیں, مال میں کتنے لگے ہوئے ہیں, سب کا حساب لگا کر پورے مال پر زکات دینا فرض ہے. نہ دے گا تو گناہ گار ہوگا اور بخیل کہلائے گا. اور بخیل کے لیے بہت ساری وعیدیں ہیں, یہی وہی کافی ہے کہ اس کی اقسام جہنم میں نکلتی ہے, جہنم میں پہنچا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. ہیں کیا کہہ رہے, کیا آسان فرما ہے, مال ہے, مال ہے تو 2.5% مانگ رہے نا. مال نہیں ہے تو کیا آرام سے بیٹھے رہو سو. مال ہے تو زکات ہے, مال نہیں ہے تو کوئی مطالبہ نہیں. دوسری خاموش بیٹھو خاموش. دوسری جس چیز میں کوتاہی ہمارے یہاں مسلمانوں میں ہے وہ ہے حج. حج کے بارے میں بھی وعید ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہو, یعنی اتنا مال ہو کہ وہ حج کا پورا خرچہ اٹھا لے, اور حج کرنے کے دوران پیچھے اہل و عیال کا نان نفع پورا ہو, وہ بھوکے نہ مرے, پاکے نہ ہو جائیں, کپڑا لچا سب کی ضرورت کا ان کے پاس ہو, اور مسلمان ہو, عاقل ہو, بالغ ہو, اور سواری پر اس کو قدرت ہو, اور حج کا وقت بھی ہو, تو ایسے آدمی پر حج فرض ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کی زمین ہوتی ہے, خود رہ رہے گھر میں زمین بھی لی ہوئی ہے, تو علماء سے مسائل کو پوچھنا چاہیے, زمین کو بیچ کر حج کرنا پڑے گا. زیور رکھا ہوا ہے لیکن حج نہیں کرتے, پیسہ نہیں ہے, زیور بیچ کے حج کرنا ہوگا. تو اس میں بھی بڑی کوتاہی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہ کرے, اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں, یہودی ہو کر مرے, نصرانی ہو کر مرے. تو اور حج مبرور کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. حج مبرور کیا ہے؟ مقبول, قبول ہو جانے والا. تو قبول کیسے ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کرے اللہ کے لیے, اور اس نے نہ تو کوئی فحش بات کرے, اور نہ کوئی گناہ کا کام کرے, اور نہ جھگڑا کرے, تو ایسا حج جو ہے وہ قبول ہے. اور اس حج مبرور سے جب بندہ پلٹتا ہے تو ایسا پلٹتا ہے جیسا کہ ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو, بالکل پاک صاف ہو کر آتا ہے. اور بزرگوں نے حج کی مقبولیت کی علامت یہ لکھی ہے کہ حج کرنے کے بعد زندگی کا رخ بالکل بدل جائے, سنت اور شریعت پر فدا ہونے لگے, اپنے اقوال, اپنے ادوار, اپنے حالات, اپنے افعال, ہر چیز سنت اور شریعت کے تابع ہو جائے, تو یہ حج مقبول کی علامت ہے کہ حج اس کا قبول ہو گیا. تو حج میں بھی بہت کوتاہی ہوتی ہے. اسی طرح بعض اوقات عورت کے پاس زیور ہوتا ہے, مال ہوتا ہے, حج اس پر فرض ہو چکا ہوتا ہے, بشرطے کہ محرم اس کا کوئی سجانے والا ہو, اور اگر اس عورت کے پاس اتنا مال ہے کہ محرم کا بھی خرچ اٹھا سکتی ہے تو محرم کا بھی خرچ دے اور جا کر حج کرے. یہ اور بات ہے کہ محرم کہے کہ بھائی میرے پاس بھی ہیں پیسے, میں اپنے ٹکٹ لے لوں گا, اپنا خرچہ کر لوں گا, چلوں. بہن ہے, بھائی ہے, بہن کا بھائی ہے, باپ ہے, اور اسی طرح کوئی محرم رشتہ دار جو بالکل جوان نہ ہو. جوان محرم کے ساتھ بھی آج کل احتیاط کے لیے بتایا جاتا ہے کہ ایسا جوان آدمی جو پکا دیندار نہ ہو, متقی نہ ہو, اس کے ساتھ عورت کا سفر کرنا اس میں احتیاط نہیں ہے. غرض یہ کہ مسائل تو علماء سے پوچھے جائیں گے, میں تو صرف اس طرف دھیان دلا رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے اندر اس معاملے میں کوتاہیاں پائی جاتی ہیں. اور تیسری چیز ہے قربانی. قربانی کے لیے بھی یہی آیا ہے کہ بھائی قربانی صاحب نصاب پر فرض ہے, اور اس کی فضیلت اتنی آئی ہے حدیث شریف میں کہ اگر صاحب نصاب بھی نہ ہو کوشش کر کے قربانی کر لیں, اس کا بڑا ثواب ہے. اور قربانی کے ہر بال پر, مثلاً بھیڑ ہے, دمبا ہے, بکرا ہے, اس کے ہر بال پر ایک نیکی ملے گی. کروڑوں کروڑوں بال ہوتے ہیں اس کے جسم کے اوپر, تو کروڑوں نیکیاں کمانے کا بہت آسان موقع ہے. اور خدا تعالیٰ کی مہربانی یہ ہے کہ قربانی تو اللہ کے نام کی ہی ہے, لیکن اس کا گوشت آپ بھی کھا سکتے ہیں, روالے کھا سکتے ہیں, اور تقسیم بھی کر سکتے ہیں, مسکینوں کو بھی دے سکتے ہیں. تو قربانی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قربانی کے دن یعنی یوم الاضحیٰ ذوالحجہ, اس دن اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں, قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں. اور فرمایا کہ قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کی آنکھ کھل جائے. اور فرمایا کہ قیامت کے دن قربانی کا سینگ, کھر, بال, کھال, ہتڑیاں, گوبر, پیشاب سب انعام عمل کے ترازو میں توڑا جائے, سب قسم. تو قربانی کو ذوق و شوق سے کرنا چاہیے, جہاں تک ہو سکے تندرست جانور لینا چاہیے. بھاری بھرکم ہونا ضروری نہیں, استطاعت جیسی ہو لیکن تندرست جانور ہو, مریل جانور نہ ہو, لنگڑا جانور نہ ہو, اس کی جو شرائط ہے اس کو پڑھ لیا جائے کہ کس جانور کی قربانی قبول ہے کس کی نہیں ہے. تو قربانی کے اندر ہم کوتاہی کرتے ہیں, اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. جس پر قربانی فرض ہو قربانی کو اہتمام سے کریں. اور یہ جو عشرہ ذوالحجہ, آج کون تاریخ ہو گئی, 28 ہے نا, تو ابھی عشرہ ذوالحجہ شروع ہونے والا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی, والفجر والیال عشر والشفع والوتر. تو یہ 10 راتیں ہیں جو ذوالحجہ کی ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس عشرے کے اندر اصل میں 9 دن ہیں, کیونکہ عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے, تو ذوالحجہ کو روزہ رکھنا حرام ہے, تو اس لیے 9 دن ہوئے ہیں, لیکن کہلاتا یہ عشرہ ہے. تو اس عشرے میں روزہ رکھنا ایک سال کے روزے کے برابر ثواب ملتا ہے, ہر روز ایک دن کا روزہ ایک سال. اور اس کی ہر رات میں جاگنا شب قدر کے برابر ہے, ہر رات شب قدر کے برابر ہے. شب قدر تو رمضان مبارک میں ایک ہوتی ہے, اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کب آئی کب چلی گئی, کون سی شب قدر ہے ہمیں معلوم نہیں, لیکن اس کی ہر رات جاگنا, عبادت کرنا, یہ شب قدر کا ثواب ہے اس کے اندر. تو ان راتوں کو ہم ضائع نہ کریں. اگر گرمی ہے روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہے, لیکن رات کو تھوڑی سی عبادت کر لیا کریں. ایک کام تو یہ کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کریں, اور جس سے درمیان رات, تہائی رات نہیں اٹھا جاتا, اس کے لیے آسان تہجد ہے, کہ جتنی بھی رکعتیں عشاء کے فرض کے بعد وتر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں فہو قیام اللیل, وہ تہجد میں شمار ہوتی ہے, قیام اللیل میں شمار ہوتی ہے. تو قیام اللیل دو رکعت, چار رکعت, چھ رکعت, جتنی ہمت ہو وہ پڑھ لیا کریں, تو اس رات میں تہجد کا بھی اہتمام ہو جائے گا. تھوڑا سا قرآن شریف پڑھ لیں, تھوڑا سا کلمہ شریف پڑھ لیں, اللہ کا نام لے لیں, استغفار کر لیں, درود شریف پڑھ لیں, اور کچھ نوافل اور مزید ہمتوں کو پڑھ لیں, پھر سو جائیں گے. تھوڑے دیر عبادت کر لینا بھی انشاءاللہ کافی ہو جائے گا. سر قدر کی فضیلت جو اس میں آئی ہے, جو ثواب کی فضیلت, وہ انشاءاللہ اس سے ثواب کی فضیلت سے محروم نہیں رہے گا. اور گائے بھگانا, جانوروں کو بھگانا, ٹنڈورا پیٹنا, راتوں کو لوگوں کی نیند خراب کرنا, یہ اپنی قربانی کے ثواب کو ضائع کرنا ہے. سیدھی سی بات ہے, قربانی ایک بڑی خالص عبادت ہے اللہ کے لیے. جانور کی خدمت کرو لیکن اس کو ایسی جگہ نہ باندھو کہ ہر آنے جانے والے کو تکلیف ہو رہی ہے, اور اس کا گوبر لید اور پیشاب جو ہے لوگوں کو پریشان کر رہا ہے, آتے جاتے پریشانی ہو رہی ہے, گھر میں بدبو آ رہی ہے, مسجد میں بدبو آ رہی ہے. اس چیز کا اہتمام کریں کہ جانور ایسی جگہ باندھیں جہاں راستہ بند نہ ہو, کسی کو تکلیف نہ ہو, کیونکہ مومن کو تکلیف دینا حرام ہے. اور اسی طرح جانور کے گھونگھرو باندھ دینا, گھنٹی باندھ دینا, یہ سب گناہ کی چیزیں ہیں, شیطانی چیزیں ہیں, یہ اس سے منع کیا گیا ہے. اور جانور کو راتوں کو بھگانا, اور جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس سے, کیونکہ جانور کی عادت رات کو بھاگنا نہیں ہے, دن میں کر لو بھائی, اس کو ٹہلا لو, چرا لو, لیکن راتوں کو دوڑتے پھرنا اور پیچھے وہ گدھے کا جو وہ کنکر ڈال کے گدھے کو بھگاتے ہیں, اس طرح وہ جانور کو خوفزدہ کرتے ہیں, جانور بدت کے بھاگتا ہے. جانور کو تکلیف دینا یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں, اللہ کو ایسی قربانی کی کوئی حاجت نہیں. قربانی اللہ کے لیے ہے, اس کو اللہ ہی کے لیے رہنے دو, نمائش نہ کرو اور اس کو تکلیف نہ دو, اور نہ ہی اس کے ذریعے لوگوں کو تکلیف دو. بعض جگہ حادثات بھی ہو جاتے ہیں, اور قربانی میں اخلاص اللہ تعالیٰ قائم رکھے ہمارا, کہ بھائی ہماری نیت صرف اللہ کو راضی کرنے کی ہو, مقابلے کی نہ ہو, مسابقت کی نہ ہو, تو اس کا میں اس کا بیل ساڑھے تین من کا ہے, ہمارا چار من کا ہے, اس کا چار کا ہے تو ہمارا ساڑھے چار کا ہے, اور یہ کہ اس کا تین من کا بیل ہے, ہمارا صرف ڈھائی من کا ہی ہے, ہمارا سو دو من کا ہے, بہت چھوٹا ہے بھائی, ابا آپ کیا لیا ہے, بڑا لانا چاہیے تھا. یہ سب چیزیں اچھی نہیں, اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کریں, اور اللہ سے قبولیت کا فریادی ہوں کہ اللہ قبول فرمائے. تو یہ سب باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی. اور جیسے کہ ہمارا بنیادی مضمون یہی ہے کہ اگر ہم سے نقلی عبادت زیادہ نہ ہو سکے, اور زیادہ اللہ اللہ نہ ہو سکے, تو ایک بات تو یہ کہ جو ذکر شیخ نے بتایا ہو اس کی پابندی. اب اگر فرصت نہیں ہے, یا کوئی تکلیف ہے, کوئی بیماری ہے, سر میں درد ہے, نیند پوری نہیں ہوئی ہے, لائٹیں چلی جاتی ہیں, رات کو نیند آنا مشکل ہو جاتی ہے, تو بھائی اس صورت میں تھوڑا سا ذکر کر لوں, ناغا نہیں کر لوں. ناغا کرنا روح کا پاکا ہے, میرے شیخ فرماتے تھے, ناغا ذکر میں ذکر کا ناغا روح کا پاکا ہے. تو ذکر میں ناغا نہ ہو ایک بات, اور دوسری بات یہ ہے کہ ذکر کو محبت کے ساتھ کیا جائے, دل لگا کر کیا جائے. دل نہیں لگے, دل لگاؤ, تب اس کا نفع کامل ہوگا. اگر یہ دل لگائے بغیر کرنے کا بھی نفع ہوتا ہے, مثلاً ایک آدمی کاروبار میں, ہمارے حضرت نے مثال دی کہ جدہ میں یا مکہ شریف میں ہر وقت دکاندار گاہک آتے رہتے, 24 گھنٹے دکانیں کھلی رہتی ہیں تقریباً, وہاں تو کھانا بھی کھا رہا ہے, گاہک کو دام بھی بتا رہا ہے, اور چیز بھی نکال کے دکھا دیتا ہے, کھانا بھی ساتھ میں کھا رہا ہے. تو میرے شہر میں فرمایا, بتاؤ بھائی, اس یہ کھانا جو کھا رہا ہے اس کی طاقت بدن تک بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ بالکل بنے گی, حالانکہ اس کا دل وہاں نہیں ہے, کھانے کی طرف دھیان نہیں ہے اس کا, اس کی طرف اس کا تو دھیان ریال کی طرف ہے. نوٹوں کی طرح ہے لیکن طاقت بنتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام لینے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں نفع لازمی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کامل نہیں ہوگا. اور مثال اس کی یہ ہے کہ ایک آدمی کو پیاس لگی ہے، پانی لے کر آیا کوئی پورا گلاس بھر کے، لیکن وہ ٹھنڈا نہیں ہے، گرم پانی ہے. تو پانی کی مقدار تو ہے زیادہ لیکن ٹھنڈا نہیں، کیفیت صحیح نہیں. اب ایک آدمی خوب ٹھنڈا پانی لایا ہے، شدید پیاس ہے، لیکن وہ چمچے برابر لے کے آ جائے پانی، تو یہاں مقدار کم ہے. وہاں مقدار تھی، کیفیت نہیں تھی، اور یہاں مقدار کم ہے، کیفیت پائی جاتی ہے. دونوں صورتوں میں نفع کامل نہیں ہوگا. ذکر کا نفع کامل جب ہوگا، جب مقدار بھی پوری ہو اور کیفیت بھی ہو. تو فرمایا کہ اللہ کا نام محبت سے لینا سیکھو. اللہ کا نام محبت سے لو، اور محبت پیدا کرنے کے دو طریقے ہیں. کہ محبت سے اللہ کا نام کیسے لیا جاتا ہے، کس طرح کا فریاد کرتے ہیں، بتا دو قاعدہ. اے اسیران قفص، میں نو گرفتاروں میں ہوں، اے میرے شیخ مجھے ذرا اللہ کا نام لینا سکھا دیجیے. کہ محبت سے اللہ کا نام کیسے لیا جاتا ہے، تو صحبت سے اہل اللہ میں محبت پیدا ہوگی، اہل محبت کے ساتھ رہنے سے محبت پیدا ہوگی. دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، بس پوری وقت اپنے رب کا نام لیجیے. رب کا نام کیا ہے؟ اللہ. یہ نہیں فرمایا وذکر اسم اللہ، فرمایا وذکر اسم ربک، اپنے رب کا نام لیجیے. رب مانے پالنے والا. تو فرمایا میرے شیخ رحم اللہ نے کہ پالنے والے کو پالی ہوئی چیز سے محبت ہو جاتی ہے، اور پلی ہوئی چیز کو پالنے والے سے محبت ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچنا، مراقبہ کرنا، جو خدا تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ایمان کی نعمت سے نوازا، انسان بنایا. ہم نے تو نہیں کہا تھا انسان بنائیے، اگر ہمیں کتا بنا دیتے، پھر بلی بنا دیتے، پھر کیا کرتے ہم، گٹر سے کھانا کھاتے، گٹر کا پانی پی رہے ہوتے. اللہ نے انسان بنایا، اللہ نے آنکھیں سلامت رکھی، کان سلامت رکھی، زبان سلامت رکھی، ہاتھ سلامت رکھی، کتنی نعمت ہے. ایمان عطا فرمایا، ماں باپ ہیں، بچے ہیں، بیوی ہیں، گھر ہے، کاروبار ہے، کھانا پینا ہے، نعمتوں کو سوچیں. تو اس سے، اور یہ نعمت سے کس نے دی ہے، نعمت دینے والے کو سوچیں. تو اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو محبت سے اللہ کا نام لینا سیکھیں، اور محبت سے اللہ کا نام لینا. تو ذکر و اذکار جو شیخ نے بتایا ہو، اس کی پابندی کرنا. جو لوگ ذکر کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ سب غفلت میں ہیں اور سب نقصان میں ہیں. تو ذکر کی پابندی، اور یہی عرض کر رہا تھا کہ جس سے زیادہ ذکر نہ ہو سکے تو وہ تھوڑا کر لیا کرے، لیکن ناغا نہ کرے. پہلے کم کر لے، گنجائش ہے، بعد میں اطلاع کر دے شیخ کو کہ میں نے بڑا مجبوری کی وجہ سے ذکر کم کر دیا ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ نے ہمیشہ یہی فرمایا کہ میں زیادہ ذکر نہیں بتاؤں، میں تو کہتا ہوں بس گناہ مت کرو. میں زیادہ ذکر نہیں بتاتا کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک لاکھ مرتبہ لا الہ الا اللہ کرو، دریا میں جا کے کود جاؤں، کبھی یہ کرو وہ کرو. جیسے جعلی پیروں کی عادت ہے، ایک جعلی پیر ہے ہمارے یہاں، ایک اناڑی بھی ہیں. جعلی لوگ الگ ہیں، اناڑی لوگ الگ ہیں. انہوں نے ایک ہی سبق سیکھا ہے، بس فلاں مسئلہ ہے، یہ فلاں ذکر کر لو. نہیں کام ہو رہا، 100 دفعہ کیجیے گا 1000 کر دو. صحیح کام نہیں ہوا، 10000 کر دو. پھر کیا ہوتا ہے کہ تحمل نہ ہونے کی وجہ سے دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے، نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، دماغ میں خشکی ہو جاتی ہے، ہر ایک سے لڑنا شروع کر دیتا ہے، ہر ایک سے لڑتا ہے، اخلاق خراب ہو جاتے ہیں. تو ذکر کا ناغا نہ کریں، اور گناہ سے بہت بچے ہیں. اس زمانے میں بھی اب نگاہ کی حفاظت کا بہت زیادہ اہتمام ہے، کیونکہ بے حیائی اور بے پردگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس پہ سونے پر سہاگا یہ کہ یہ اسمارٹ فون بچے کے ہاتھ میں ہے آج کل، اور بچپنے ہی سے بری عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، بچپنے ہی سے بدنگاہی کا شکار ہو رہے ہیں، بچپن ہی سے ابھی وقت نہیں آیا، پری میچور ہو جاتے ہیں، پری میچور. یہ پہلے ہی سے جو ہے شہوت کی تقاضے پڑھ جاتے ہیں، ابھی عمر آئی نہیں، برے مناظر دیکھ دیکھ کر ڈرامے اور فلمیں اور گندگیاں دیکھ دیکھ کر پہلے ہی ان کی شہوت پڑھ چکی ہوں. یہ بیرون ممالک میں جو ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں ہے نہیں ترقی تو وہ ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ترقی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مفید ایک غیر مفید. ایک آدمی بادام دودھ کھاتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، مسلز بنتے ہیں، باڈی بلڈنگ کرتا ہے، یہ تو ہے ترقی. اور ایک آدمی گھر میں سو رہا تھا، اس کے گھر میں چور ڈاکو گھس گیا، اس کو خوب پٹائی کری، کہاں ہے مال بتا. اس نے کہا کہ بھائی یہ مال، مار پٹائی کر کے سارا مال نکال کے اور چلے گئے، اس کو باندھ بوند کی. اب صبح کو اٹھائے تو اس کے سوجن کے مارے یہ موٹے موٹے ہو رہے ہیں مال. تو ترقی تو یہ بھی ہے، لیکن یہ ترقی غیر مفید ہے، سمجھ گیا نا، یہ ترقی غیر مفید ہے. غرض یہ کہ یہ ترقی یافتہ ممالک جو کہلاتے ہیں، اس لیے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، جو کہلاتے ہیں، ان میں بچے اتنے بے حیا ہوتے ہیں، چپے چپے پر ان کے یہاں بدکاریاں ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے برائیوں میں بدکاریوں میں مبتلا ہے. جس کو ہم انسان سمجھتے ہیں وہ غیر انسانی حرکتیں کر رہے ہیں، اور کہاں پہنچ گئے. اور برے تقاضوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ اب انسان سے انسان کو سکون نہیں مل رہا، اب انسان جانوروں سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہو مولوی صاحب، جانوروں سے سکون حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، سکون وہاں بھی نہیں. وہاں کی عورتیں بھی جانور سے سکون حاصل کرنا چاہ رہی ہے، اور مرد بھی، اور مرد سے مرد بھی سکون حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، عورت سے عورت سکون حاصل کرنا چاہ رہی ہے. کسی کو یہ خواہش ہے کہ میں مرد بن جاؤں، کسی مرد کو یہ خواہش ہے کہ میں عورت بن جاؤں. شہوت نے گھیر رکھا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ بدنگاہی ہے، نگاہ کی حفاظت نہ کر. بوڑھا ہو، بال سفید ہو یا کالے ہو، جوان ہو، ادھیڑ عمر ہو، نوجوان ہو، ہر ایک کو، عورت ہو، مرد ہو، ہر ایک کو نظر کی حفاظت فرض ہے. فرض قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، جن چیزوں سے ہم دل بہلانا چاہتے ہیں میرے دوستوں، کبھی بھی دیکھ لینا، اگر دل بہلاؤ گے بھی تو اس کے بعد پریشانی اور بدسکونی بڑھ جائے گی، سکون نہیں آئے گا. تو اللہ کا وعدہ ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی معیشت تلخ ہو جاتی ہے، دنیا برباد ہو جاتی ہے. اس لیے میرے دوستوں، گناہ سے بچنا اصل کام ہے، گناہ سے بچیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. اگر کسی مجبوری سے یہ فون رکھا ہوا ہے، اینڈرائڈ یا اسمارٹ فون جو بھی کہتے ہیں، بچوں سے اس کو بچاؤ، بچوں کو مت دو، جی بہلانے کو مت دو. ہم ایک گھر میں گئے، دیکھا کہ وہ ایک بچہ ایک کونے میں وہ دو سب کے پاس موبائل ہے. میں نے کہا بھائی آپ نے کیا کر رکھا ہے؟ کہا کہ یہ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، دے دو تو آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، ہم سکون سے. میں نے کہا آج کا یہ سکون جو تمہیں معلوم ہو رہا ہے، کل کی بدسکونی کا پیش نما ہے، کل سر پکڑ کے رو گے، یہ سکون نہیں ہے. تربیت اولاد کیسے ہوگی؟ اولاد کی تربیت ہی نہیں ہے، بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے اخلاق کیسے کہتے ہیں، تربیت کیسے کہتے ہیں، زندگی جہنم بن جاتی ہے. اس لیے میرے دوستوں، نگاہوں کی حفاظت ہو، زبان کی حفاظت ہو، بیجا غصے سے بہت بچ کے رہنا چاہیے. کہ با وفا زبان سے مغلظات، جس پر غصہ آئے اس کی نگاہوں سے ہٹ جاؤ، اپنی نگاہوں سے اس کو ہٹا دو یا وہاں سے ہٹ جاؤ، اور دو چار گھونٹ ٹھنڈا پانی پی لو، وضو کر لو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، یہ علاج حدیث پاک ہے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. مگر سب سے پہلا کام یہ کرو کہ جس پر غصہ آنا ہے، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، بچہ ہو، یا دوست ہو، ملنے والا ہو، غصہ آ گیا فوراً اس کو نافذ نہ کرو، ہٹ سے تڑاتڑ گولیاں مت برساؤ. وہ جو میں نے ٹرک سے پڑھا تھا نا، کہ دیکھنے میں بہت گولی ہوں، چلنے میں مگر میں گولی ہوں، تو زبان گولی کی طرح چلتی ہے. یہ نہ کرو، غصہ بیجا غصہ نہ کرو. تو سب سے پہلا علاج اس کا یہ ہے، اس پہ غصہ ہے، اس کو اپنی نگاہوں سے ہٹا دو یا خود وہاں سے ہٹ جاؤ. तो गुस्सा बहुत मिजाज मोतदिल होना शुरू हो जाएगा. जब तक वो सामने रहेगा गुस्सा बढ़ता रहेगा. दूसरे ये कि औजु बिल्लाह मिन शैतान रजीम, क्योंकि गुस्सा आग से और शैतान आग का बना हुआ है, तो शैतान आता है गुस्सा आता है, अकल रुखसत हो जाती है और बोल बक देता है, घर भी टूट जाता है. बाद अवकात उसको पता भी नहीं कि मैंने जो अल्फाज कह दिए उससे घर मेरा टूट गया और उम्र भर गुनाह होता रहता है. अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए, हम सबको तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक दे. आँख की हिफाजत, जबान की हिफाजत, दिल की हिफाजत और कान की भी हिफाजत करो कि भाई कान से ना तो गीबत करो ना गीबत सुनो. गीबत सुनो भी नहीं, साफ मना कर दो कि भाई ये गीबत है, किसी की बुराई हमारे सामने ना करें. उसमें किसी की रियायत नहीं, किसी से मत डरो. कोई बड़े से बड़ा हो, बड़ा है, अदब से मना कर दो. ये जरूरी नहीं है कि झगड़ा शुरू कर दो, बुरा कहने अदब से मना कर दो. जनाब ये अल्फाज ना कहें, बुराई ना करें, ये गीबत है, अल्लाह को नापसंद है, हमारी नेकियां ज़ाया हो जाएंगी. तो गीबत का सुनना और सुनाना दोनों गुनाह है. इन सब गुनाहों से तौबा भी करें हम, मैं भी और हम सब, और आइंदा न करने का पक्का इरादा भी करें, है ना, कि हम ना तो गीबत करेंगे. गीबत का तकाजा होगा, इंतकामी जज्बात पैदा होंगे, हाँ हाँ फुला ऐसा है, हमारे साथ ऐसा किया, हमारे साथ यह होगा उससे. लेकिन आप गुस्से को पी जाओ, इंतकाम के जज्बे को पी जाओ, सबका सब नूर बन जाएगा, सबका सब नूर बन जाएगा. और अगर बोल दिए तो भाई गुनाहों का एक अंबार तैयार हो गया फुलाना खास, और नेकियां कम हो जाएंगी और गुनाह बढ़ जाएंगे. तो इसलिए जबान की भी हिफाजत का पक्का वादा करें कि ना तो अपने घर में, खुसूसन घर में, इसलिए कि घर ऐसी जगह है कि जहाँ आदमी का जोर चलता है और वहीं सारा सारी आजमाइश है. कि हजरत अली करम अल्लाह तआला वजह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद हासिल किया है कि पहलवान वो नहीं है जो पहलवान को पछाड़ दे, पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने गुस्से को पी जाए. और हदीस में आता है कि जो शख्स गुस्से को पी जाता है तो अल्लाह ताला कयामत के दिन उसके दिल को अमन और ईमान से भर देंगे. और ना अल्लाह ताला उसके दिल को अमन और ईमान से भर देंगे जो गुस्से को पी जाए, और कयामत के दिन उसको ऐसी इंतखाब का इजाजत देंगे जिस खुद को चाहो अपने साथ ले जाओ, उसका एजाज इकराम होगा. वो गुस्से पर अपने काबू पाना है और उसके इलाज मैंने बता दिए. और गीबत का जैसे ही दिल चाहे फौरन ही जो है वो मराम लोगों के भाई गीबत, गीबत जो है वो जिना से भी ज्यादा अशर है, इसलिए कि उससे फिर माफी मांगना जरूरी है. जबकि जिना का जो फेल है वो हुक्मुल्लाह है, तो अल्लाह से तौबा कर ले सच्ची तो जिना माफ हो जाएगा. लेकिन गीबत का गुनाह ऐसा है कि अगर मखतूब का को मालूम हो गया कि मैंने गीबत की गई है तो उससे माफ़ी मांगना ज़रूरी हो जाएगा. अब ज़रूरी नहीं कि वो हमें मिले और उससे माफ़ी मांगे और वो हमें माफ़ कर दे. तो ज़बान के जितने गुनाह हैं उनमें सबसे ज़्यादा गीबत का गुनाह आम है और इसको गुनाह समझते नहीं. तो गीबत वही है कि जो किसी भाई की बुराई उसके पीछे बयान की, और अगर उसके अंदर वो ऐब नहीं है तो फिर वो तोहमत है, वो उससे भी बड़ा गुनाह है. तो इसलिए पक्का इरादा करें कि आप यहाँ से निकलेंगे मस्जिद से निगाह नीचे करके, इधर उधर बिला जरूरत देखना नहीं, दिल में मौला हो बस, हर वक्त अल्लाह की याद हो, अल्लाह का ध्यान हो, अल्लाह की तरफ तवज्जो, और इरादा करके निकलें. घर से निकलेंगे मस्जिद के लिए, कारोबार के लिए, तो निगाह नीचे रखने का इरादा, इधर उधर नहीं, बेजरूरत नहीं देंगे, पक्का इरादा करें. और जिसके पास ये बड़ा मोबाइल है भाई तो ज़रूरत के काम उससे करने की इजाज़त है, वरना ये इसमें ऐसे आंकड़े हैं कि ये खसीट लेता है और बुराई में मुबतला कर देता है. आनंद फानंद दिल का सारा नूर जुल्मत में तब्दील हो जाता है, नूर निकला जुल्मत आ गई. तो थोड़े दिन की जिंदगी है, ये मुजाहदा हम करें इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी अमन और सुकून और चैन नसीब होगा और आखिरत में भी इंशाअल्लाह ताला बड़े दर्जात और मर्तबे बगैर ज्यादा नवाफिल के, بغیر زیادہ نبیل اعمال کے بڑے بڑے مرتبے عطا ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ نبی کریم. اور ہر عمل میں بھائی سنت کا اہتمام کریں, اللہ کے محبوب بننے کی ہم کوشش کریں. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. ہر کام کے اندر سنت کا اہتمام, جو کہ انتہائی آسان ہے, بس ذرا سی اپنے آپ کو ہم تیار کر لیں کہ ہم جو عمل کریں سنت کا طریقہ دیکھ لیا کریں, سنت کی نیت کر لیا کریں. پانی پینے کی سنتوں کا بیان ہے, دائیں ہاتھ سے پینا ہے کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے. پانی پینے سے پہلے اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جانا, کھڑے ہو کر پینا منع ہے. بسم اللہ کہہ کر پینا اور پی کر الحمدللہ کہنا. اسی طرح چائے پئیں, کوئی بھی مشروب پئیں تو بسم اللہ پڑھ کر پئیں, اور چائے بھی پئیں تو پینے کے بعد الحمدللہ بھی کہیں. اور ایک گناہ ہم یہ کر ڈالتے ہیں کہ چائے کے اندر چائے کا خون چھوڑ دیتے ہیں, تھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں. یہ بڑی برائی ہے اور بڑی ناشکری ہے رزق کی. اللہ تعالیٰ کو رزق کی ناقدری بہت ناپسند ہے, اور ناقدری سے رزق میں تنگی ہوتی ہے. اس لیے پیالی میں سے پوری چائے پی لیں, شربت پیئیں تو شربت کا ایک قطرہ پورا قطرہ پی لیں, کولڈ ڈرنک پینا ہے تو اس کا پورا قطرہ اس کو پورا ختم کر لیں. رزق بچے نہیں, اگر کھانا پلیٹ میں اتارا ہے اس کو انگلی سے چاٹ لیں, تھوڑا تھوڑا کر کے اتاریں پلیٹ میں, تاکہ ایسا نہ ہو کہ بھائی اب کھایا نہیں جا رہا, اب کیا ہے کہ بھائی اس کو نالی میں ڈال دیا, یہ تو بری بات ہے. اس کو پورا کر لیں اور انگلی سے اس کو چاٹ لیں جیسا کہ کھانے کی سنت ہونے ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھ کے خوش ہوں گے کہ میرا بندہ میرے دیے ہوئے رزق کی قدر کرتا ہے. تو اس طرح رزق میں اور اضافہ ہوگا, برکت ہوگی. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ چائے کی پیالی, چائے پینے کے بعد چائے کی پیالی کو انگلی سے چاٹ لیتے تھے, ایک قطرہ بھی ایک ذرہ بھی اس میں نہیں چھوڑتے تھے. ایک مرتبہ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کو کوئی خمیرہ کھلا رہے تھے دوا چمچی کے اندر, تو حضرت والا نے چمچی لے کے چاٹا اس کو. چاٹنے کے بعد خادم نے وہ چمچہ لینا چاہا تو حضرت نے نہیں لیا, اس کو دیکھا مزید چاٹا. تو اب وہ بہت معمولی ذرات اس میں رہ گئے ہوں گے, تو خادم نے پھر لینا چاہا, حضرت نے نہیں لیا, پھر مزید اس کو چاٹا, سات آٹھ مرتبہ اس کو چاٹا, پھر اچھی طرح دیکھا, پھر اس کے بعد لیا. اتنی قدر کرتے تھے ہمارے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ, اسی طرح چائے کی پیالی کو اس طرح چاٹا کرتے تھے کہ اس میں چائے کے ذرات بھی نہیں چھوڑتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. تین سانس میں پینا اور سانس لیتے وقت برتن کو منہ سے الگ کر لینا, سانس برتن کے اندر نہ لیں. پانی پینے کے بعد سانس لینا ہے, برتن کو منہ سے الگ کر لیں, پھر اس کے بعد دوبارہ پی لیں. برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے کی طرف سے نہ پینا, ٹوٹے ہوئے برتن کریک آ جاتا ہے, بال آ جاتا ہے برتن میں, گلاس میں, شیشے کے, تو اس میں پینا تو جائز ہے لیکن اس ٹوٹی ہوئی جگہ سے نہ پینا. اور مشک سے منہ لگا کر پانی نہ پئیں. کوئی بہت بڑا برتن مشکیں پہلے ہوا کرتے تھے چمڑے کے جس میں سے نظر بھی نہیں آتا ہے, ایسا برتن ہو جس سے دفاتر پانی آ جانے کا احتمال ہو, ایسے برتن سے پانی نہ پئیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے ایک دوست ہیں, بہت ہی محسن ہیں ہمارے, ان کی گاڑی ابھی پرسوں چوری ہو گئی ہے, مہنگی گاڑی ہے. وہ ایک منٹ کے بھی اندر ان کی ویڈیو بن گئی ہے کیمرے کی, وہ ایک منٹ کے بھی اندر وہ اس نے کھول کے اور لیا. میرے بڑے محسن ہیں, وہ میرے بیٹے کے استاد بھی ہیں, بہت نیک آدمی ہیں. آپ لوگوں سے میں دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس مالی پریشانی کو دور فرمائے اور جلد از جلد ان کی گاڑی بغیر کسی نقصان کے برآمد ہو جائے. اور چور کو اللہ ہدایت دے. ہمارے شیخ نے یہ سکھایا بھائی پہلے ہدایت کی دعا کی, جو اللہ تعالیٰ بد دعا قبول کر سکتے ہیں دعا قبول کرنے میں ان کو کیا ہے, ہم کو دعا کرنے میں کیا ہے. ایک آدمی رائے رات پر آ جائے, ہدایت پر آ جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہو. تو پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ چور کو ہدایت دے دے, اس کو مجبور کر دے کہ میں نے غلط کام کیا, اور نہیں تو بھائی مال تو ان کا کسی طرح برآمد ہو جائے. بہت ہی نیک انسان ہیں, میں صاف بات کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا انسان نیک اور دیانتدار اور قناعت پسند ٹھہرا ہوا معتدل مزاج کا میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، کاروباری آدمی ایسا کبھی نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ میں جب سے یہ کے ساتھ ہوا ہے حادثہ، ہر نماز میں دعا کر رہا ہوں کیونکہ میرے محسن ہیں، تو محسن کے لیے دعا کرنا اس کا شکریہ ہے، اس لیے میں دعا کرتا ہوں، آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں. اور جس مسلمان کا بھی کوئی مالی نقصان ہو گیا ہو، اللہ تعالیٰ یا تو اس کا نقصان لوٹا دے یا اس کا بدل عطا فرما دے. اللہ باخر الحمد للہ صلی اللہ علیہ وسلم.